کل مولانا فصاحت کلام کی بحث ہم نے شروع کی تھی. صاحب تلخیص نے آپ کو بتلایا تھا کہ فصاحت فی الکلام کیا ہے. کلام کا خالی ہونا ضعف تالیف سے، تنافر کلمات سے اور تعقید سے. مع فصاحتها ای مع فصاحت الکلمات، اور ساتھ ساتھ اس کے کلام کے سارے کلمات کیا ہوں؟ فصیح ہوں بھائی سارے. کر تو یہاں چار شرطیں ذکر ہوئی تھیں مولانا، تین عدمی ہیں ایک وجودی. عدمی کیا؟ ضعف تالیف یہ نہ ہو، تنافر کلمات نہ ہو، تعقید نہ ہو. اور وجودی کیا ہے؟ کہ کلمات سارے کیا ہوں؟ فصیح ہوں بھائی، فصیح ہوں. اس کے بعد علامہ طفتازانی نے آپ کو بتلایا کہ یہ مع فصاحتہا یہ حال ہے خلوصہ کی ضمیر سے بھائی. خلوصہ کے آخر میں جو ہا ضمیر ہے یہ اس سے حال ہے مولانا، حال جی حال ہے. اور اس قید کو کیوں ذکر کیا؟ وجہ بتلائی تھی بھائی، تاکہ وہ کلام خارج ہو جائے جس میں ان تین عیوب میں سے کوئی بھی عیب نہ ہو، لیکن پھر بھی اسے ہم مولانا فصیح کلام اس وقت تک نہیں کہیں گے جب تک اس کے سارے کلمات فصیح. جیسے آگے تین جملے انہوں نے ذکر کیے، زید اجلل شعره مستشدر وانفه مسرج بھائی. تو زید اجلل کے اندر نہ تنافر کلمات ہے مولانا، نہ تعقید ہے اور نہ ضعف تالیف ہے، تو تینوں عیوب نہیں، لیکن پھر بھی اس کو کیا فصیح نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اس کے اندر جو چوتھی وجودی شرط تھی کہ کلمات سارے فصیح ہوں وہ اس میں پائی نہیں جا رہی. اور اسی طرح شعره مستشدر بھی اسی طرح، انفه مسرج بھی اسی طرح ہے. اس کے بعد علامہ طفتازانی نے بتلایا تھا آپ کو کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ حال ہے مولانا مع فصاحتہا، کس سے حال ہے؟ کلمات سے، اور درمیان میں اجنبی آ گیا تعقید. اور اگر اس مع فصاحتہا کو کلمات کے ساتھ ذکر کر دیتے تو حال اور ذوالحال میں فصل بالاجنبی لازم نہ آتا بھائی. تو یہ فصل بالاجنبی آیا. فصل بالاجنبی کیوں آیا؟ اس لیے کہ یہ تعقید ہے مجرور، اس کا عطف کس پر ہوا؟ تنافر پر. اور تنافر کا عطف کس پر ہوا؟ ضعف تالیف پر. اور ضعف تالیف یہ مجرور ہے، اور جار مجرور مل کر متعلق ہو رہے ہیں کس سے؟ خلوص سے. تو یہ سارے معمول ہیں خلوص کے. اور مع فصاحتہا یہ کیا ہے؟ حال ہے. کس سے؟ کلمات سے. اور کلمات کے اندر عامل کون ہے؟ تنافر. تو دونوں کے عامل الگ الگ ہوئے، تو لہذا فصل بالاجنبی آیا مولانا. تعقید میں عامل ہوا خلوص، اور مع فصاحتہا میں تنافر عامل ہوا مولانا. تو دونوں کے عامل الگ مولانا، تو فصل بالاجنبی لازم آیا بھائی. جہاں آپ کے ذہن میں بھی اشکال آ سکتا ہے کہ بھائی خلوصہ اس کی ہا ضمیر سے حال بنایا، اب تو فاصلہ اور بڑھ گیا بھائی، فاصلہ حال کا ذوالحال سے اور زیادہ بڑھ گیا بھائی. فاصلہ بڑھنے کی بات نہیں، ہم نے کہا فصل بالاجنبی نہ آئے، اور یہاں سارے معمول ہیں مولانا خلوص کے. سارے معمول کس کے ہیں؟ حال بھی اور اس سے ماقبل کے سارے، وہ بھی معمول ہیں کس کے؟ خلوص کے. تو فصل بالاجنبی لازم نہیں آیا بھائی. تو علامہ طفتازانی کہتے ہیں کہ اس کو کلمات سے حال بنانا صحیح نہیں، اس لیے کہ اس صورت میں یہ قید بن جائے گی کس کے لیے؟ تنافر کے لیے. اس لیے کہ حال جو ہوتا ہے وہ قید ہوتا ہے عامل ذوالحال کے لیے. میں کہتا ہوں جاءنی زید راکباً، تو یہ راکباً حال ہے مولانا، کس سے؟ زید سے. اور زید میں عامل کون؟ جاء. تو راکباً قید ہوا کس کے لیے؟ جاء کے لیے. معلوم ہوا زید کی مجیئت مقید ہے کس کے ساتھ؟ رکوب کے ساتھ. اور اس مقید پر مولانا پھر نفی داخل ہوئی، تو تنافر کیا ہوا؟ مقید. اور اس پر کیا داخل ہوئی؟ نفی داخل ہوئی. اور مقید پر جب نفی داخل ہو تو وہ کس کی طرف متوجہ ہوتی ہے؟ قید کی طرف. وہ رفع کرتی ہے قید کا، تو قید مرتفع ہوئی، یعنی مع فصاحتہا، یعنی کلمات سارے فصیح نہ ہوں اور تنافر پایا جائے. تو بھی وہ کلام کیا ہوگا؟ فصیح ہوگا، حالانکہ اس کلام کو کوئی بھی فصیح نہیں کہتا. پھر ضعف تالیف کی بات آئی بھائی، یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آ گئی تھی بھائی، عبارت حل ہو گئی، کوئی مشکل تو نہیں اس میں؟ اس کے بعد ضعف تالیف بھائی، ضعف تالیف کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے بتلایا کہ تالیف کلام ہو مشہور نحوی قانون کے خلاف بھائی، اور میں نے بتلایا تھا مولانا کہ اگر متفق علیہ قانون کے خلاف ہو جائے پھر تو کلام ہی فاسد ہے. ہاں اگر مشہور قانون کے خلاف ہے، البتہ بعض کا قول اس کی طرف بھی ہے اس میں، تو پھر اس صورت میں فصاحت سے تو کیا ہوا؟ خارج، لیکن کلام پھر بھی کیا رہے گا؟ صحیح رہے گا. جیسے اضمار قبل ذکر ہو جائے مولانا، لفظن بھی مانن بھی اور حکمن بھی، جیسے ضارب غلامہ زیدن، اب غلامہ کی ہا ضمیر راجع ہے زید کو، اور زید لفظوں کے اعتبار سے بھی مؤخر اور رتبے کے اعتبار سے بھی مؤخر کیونکہ مفعول ہے، تو لہذا یہ اضمار قبل ذکر لازم آیا مولانا. پھر اس کے بعد تنافر کی بات آئی تھی مولانا، تنافر کس کو کہتے ہیں؟ کہ کلمات ایسے کلمات جمع ہو جائیں کہ اگرچہ ان میں سے ہر ایک فصیح ہو لیکن پھر بھی ان کی زبان پر ادائیگی کیا ہو جائے؟ ثقیل ہو جائے. جیسے لیس قرب قبر حرب قبر، یہ ایک شعر ذکر کیا مثال کے اندر بھائی، تو کہتے ہیں یہ بڑا ثقیل ہے، حتیٰ کہ تین دفعہ اس شعر کو کوئی مسلسل پڑھے تیزی سے تو ضرور اس کی زبان لڑکھڑا جائے گی بھائی، اتنا ثقیل یہ شعر ہے بھائی. اور میں نے بتایا تھا یہ قرب قبر، یہ قرب کیا ہے؟ لیسا کی خبر مقدم ہے، اور قبر جو آخر میں مصرے کے آ رہا ہے وہ اس میں مؤخر ہے بھائی. تو یہ جنات کا شعر ہے بھائی، اور انہوں نے حرب ابن امیہ کو قتل کیا، جنگل ویرانے میں ان کی قبر بنی، اور اس پر پھر یہ شعر کہہ رہے ہیں بھائی. تو یہ شعر دو مثالیں بھائی علامہ طفتازانی یہ صاحب کتاب نے ذکر کی، ایک یہ، دوسرا اگلا شعر ہے کریم متا امدح والورا معی، کہ میرا ممدود سخی ہے، ایسا سخی کہ جب میں اس کی مدہ کرتا ہوں تو میں اس کی مدہ کرتا ہوں اس حال میں کہ ساری مخلوق میرے ساتھ ہوتی ہے، اور جب کبھی میں اس کو ملامت کرتا ہوں تو میں اس کو ملامت کرتا ہوں اس حال میں کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ کہ میں اکیلا ہوتا ہوں بھائی، اکیلا ملامت کرنے والا، تو اس کے احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ مدہ میں میرے ساتھ سارے شریک ہو جاتے ہیں، لیکن تکلیف اس نے کبھی کسی کو دی نہیں، کوئی وجہ ہے ہی نہیں ملامت کی، تو میرے ساتھ ملامت میں اور کوئی شریک نہیں ہوتا بھائی. تو دو اشعار، اس پر اشکال ہوا کہ بھائی باقیوں کی ایک ایک مثال ذکر کی، اس کے لیے دو مثالیں کیوں ذکر کی؟ تو بتلایا علامہ طفتازانی نے آپ کو کہ بھائی پہلا جو پہلی مثال ہے وہ ثقل کے اندر انتہا درجے کو پہنچی ہوئی ہے، کیونکہ وہاں کلمات کا اجتماع ہوا ایسے، اور اگرچہ ان میں سے ہر ایک فصیح ہے لیکن پھر ان کے جمع ہونے کی وجہ سے اب کیا ہوا؟ ثقل پیدا. اور دوسرے کے اندر ایسے کلمات جمع نہیں ہوئے بلکہ حروف کی وجہ سے کیا رہا ہے ادائیگی میں، تو امدح میں ہا اور ہا جمع ہو گئے، اس کی وجہ سے معمولی سا ثقل پیدا ہو گیا کلام کے اندر بھائی. سمجھ میں آیا؟ صرف ہا اور ہا کا جمع ہونا یہ مخل بالفصاحت نہیں، کیونکہ یہ تو خود قرآن میں واقع ہوا ہے مولانا، قرآن میں کیا ہے؟ فصبح ہو، تو ہا اور ہا جمع ہے. ہاں لیکن جب یہ امدح ہو کا تکرار ہوا تو اب وہ جو ثقل تھا وہ دگنا ہو گیا اور اب مخل بالفصاحت ہوا بھائی. چنانچہ واقعہ بھی ذکر کیا کہ صاحب اسماعیل ابن عباد جو تھے انہوں نے اپنے استاد ابن العمید کے سامنے یہ اشعار پڑھے، تو استاد نے ان سے پوچھا کیا تم اس شعر کے اندر کوئی عیب جانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ایک عیب جانتا ہوں کہ مدہ کا ذکر آیا ہے پہلے مصرے میں، اور اس کے مقابلے میں لوم کا ذکر کر دیا لومتہ، حالانکہ مدہ کے مقابلے میں ضم یا حجب آنی چاہیے بھائی. استاد نے کہا اس کے علاوہ کوئی اور عیب بھائی میں اس کو چاہتا ہوں، کوئی اور عیب ذکر کرو اس کے علاوہ. انہوں نے کہا اس کے علاوہ تو کوئی میں عیب نہیں جانتا. کہتے ہیں یہ امدحو کا جو تکرار ہے، اس لیے کہ ایک کے اندر ہا اور ہا آ گئے تھے اور اس کی وجہ سے معمولی ثقل آ گیا، اور پھر اس کا شاعر نے کیا کر دیا، تکرار، جس سے ثقل بڑھ گیا. بھائی والتعقید ان لا يكون ظاهر الدلالة على المراد لخلل اما في النظم واما في الانتقال. یہ اگلے سے اگلے صفحے پر آ رہا ہے بھائی. واما في الانتقال. تعقید کیا ہے؟ اللہ یکون ظاہر الدلالتی. درمیان میں علامہ طفتازانی نے بتلایا اے کون الکلام معقدن. بھائی یہ عبارت کیوں نکالی انہوں نے؟ وجہ یہ مولانا، تعقید کا کیا معنی؟ مصدر ہے جی، پیچیدگی پیدا کرنا، پیچیدگی لانا بھائی، مشکل لانا بھائی، مشکل، سمجھ میں آیا؟ صعوبت لانا کلام میں. اور یہ کس کی صفت ہے؟ متکلم کی. وہ کیا کرے گا کلام میں؟ پیچیدگی لانے والا کون ہے؟ متکلم ہے. اور ظاہر الدلالت ہونا یا نہ ہونا، یہ کس کی صفت ہے؟ کلام کی. بھائی کلام ظاہر الدلالت ہوگا یا ظاہر الدلالت
نہیں؟
تو مولانا تو وہ تو صفت ہے متکلم کی، اور یہ خبر جو ہے یہ صفت ہے کس کی؟ کلام کی. تو مبتدا خبر میں، خبر کا حمل مبتدا پر صحیح نہیں بن رہا تھا، تو چنانچہ انہوں نے بتایا کہ تعقید مصدر ہے، لیکن مصدر کبھی مبنی للفاعل ہوتا ہے، کبھی مبنی لل، یعنی کبھی مصدر مجھول ہوتا ہے، کبھی معروف ہوتا ہے، اور پھر معروف ہو تو کبھی وہ کس معنی میں ہو جاتا ہے؟ اس میں فاعل کے معنی میں، اور کبھی مصدر مجھول ہو تو کس معنی میں ہو جاتا ہے؟ اس میں مفعول کے معنی. نہ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو مصدر بھی معروف و مجھول آیا کرتا ہے مولانا. آپ گردان نہیں پڑھتے بھائی، ضرب یضربو ضربن بھائی، یہ ایک مصدر آیا مولانا، اور کون سے صیغوں کے بعد آیا؟ معروف کے. معلوم ہو یہ مصدر بھی کون سا ہے؟ معروف. اور پھر آگے پھر گردان پڑھتے ہیں، ضرب یضربو ضربن، دوبارہ مصدر ذکر کیا جاتا ہے، کیا بتلانے کے لیے کہ اب کیا ہے؟ یہ مصدر مجھول ہے. اور نیز اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا جاتا ہے کہ جس طرح عربی میں مصدر معروف جو مصدر معروف ہوتا ہے، مصدر مجھول کا بھی وہی وزن ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے مولانا. وہی ضربن مصدر معروف بھی ہے، اور کبھی وہی ضربن مصدر مجھول بھی ہے مولانا. تو بتایا کہ مصدر مبنی للمفعول ہے، یعنی مجھول ہے، اور کس کلام میں ہے؟ اس میں مفعول کے معنی میں، ایکون معقدن کے معنی میں ہے. تو ایکون الکلام معقدن، کلام کا معقد ہونا کیا ہے مولانا؟ کہ اللہ یکون الکلام ظاہر الدلالت علی المراد، کہ کلام کیا ہو؟ ظاہر الدلالت علی المراد، یعنی مراد پر اس کی دلالت ظاہر نہ ہو بھائی، مراد پر اس کی دلالت ظاہر نہ ہو بھائی. لخلل، کسی خلل کی وجہ سے. بھائی ایک ہوتا ہے مراد، ایک ہوتا ہے معنی لغوی. کبھی مراد اور معنی لغوی ایک ہوتے ہیں بھائی. دور سے بھائی آپ کا ساتھی آیا بھائی کمرے کے اندر، آپ نے کہا لو بھائی بڑا سخی آدمی آ گیا بھائی، بڑا سخی آدمی آ گیا بھائی. ایسا سخی ڈھونڈو گے تو ملے گا نہیں بھائی، بڑا سخی آدمی ہے یہ، ابھی مجھے چائے پلائے گا بھائی. سمجھ میں؟ تو دیکھو یہ معنی لغوی کیا ہے، آپ سخاوت ذکر کر رہے ہیں، اور معنی مراد بھی یہی ہے، ارادہ بھی کس چیز کے ذکر کرنے کا ہے؟ سخاوت کا معنی. تو معنی لغوی اور معنی مرادی ایک ہوئے. اور کبھی مولانا معنی لغوی اور ہوتا ہے اور معنی مرادی اور ہوتا ہے. آپ کا ساتھی آیا مولانا, آپ نے کہا لو بھائی حاتم تائی آ گیا. بھائی کیا آ گیا؟ تو یہ لغوی معنی تو اور, کون آیا ہے؟ حاتم تائی آیا ہے. اور معنی مرادی کیا ہے؟ سخی آدمی آیا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو دونوں کبھی ایک ہوتے ہیں کبھی مختلف. تو وہ جو مراد ہے جس کا ارادہ کیا گیا ہے اس پر کلام کی دلالت ظاہر نہ ہو اس کو, تو یہ کلام کیا ہوا؟ معقد ہوا. کلام کیا ہوا؟ معقد ہوا. اور یہ کس وجہ سے ہوگا؟ لخلل, کسی خلل کی وجہ سے. وہ خلل یا تو واقع ہوگا اما فی نظم, نظم سے مراد ترکیب ہے مولانا, چاہے نثر ہو یا نظم ہو مولانا. یہ خلل یا تو نظم میں ہوگا یعنی ترکیب میں ہوگا, لفظوں میں ہوگا. و اما فی الانتقال, مولانا اگلے سے اگلے صفحے پر آ رہا ہے, یا کس کے اندر ہوگا؟ انتقال میں. سمجھ میں آیا بھئی؟ یا تو لفظوں میں اس ترکیب میں کوئی خرابی ہے مولانا. کیا خرابی ہے؟ تقدیم و تاخیر ہے. ایک چیز کو مقدم ہونا چاہیے تھا, آپ نے اس کو کیا کر دیا ہے؟ کلام میں مؤخر کر دیا ہے. ایک چیز کو ذکر کرنا چاہیے تھا, آپ نے اس کو حذف کر دیا ہے. ایک چیز کے لیے اس میں ظاہر لانا چاہیے تھا, آپ اس کی جگہ ضمیر لے آئے ہیں. تو اب کلام کی مراد کو سمجھنا مشکل ہو گیا. کلام کی دلالت معنی مراد پر ظاہر نہ رہی مولانا. سمجھ میں آیا بھائی؟ ظاہر نہ رہی بھائی. یہ خرابی کس میں آئی مولانا؟ ترکیب میں آئی, لفظوں میں آئی مولانا. سمجھ میں آیا؟ اور ایک مولانا کبھی خرابی انتقال میں آتی ہے مولانا, یعنی ذہن معنی لغوی سے معنی مرادی کی طرف آسانی سے انتقال نہیں کرتا. آپ نے کہا وہ حاتم تائی آ گیا, فوراً ذہن نے انتقال کیا مولانا کس کی طرف؟ سخاوت معنی مرادی کی طرف, معنی مراد کی طرف. اور کبھی یہ انتقال مولانا درمیان میں واسطے آ جاتے ہیں, جب واسطے آ جائیں تو پھر ذہن جلدی انتقال نہیں کرتا مولانا. تو پھر اس صورت میں کہیں گے کہ یہ کلام کیا ہے؟ معقد ہے, اس کی دلالت مراد پر ظاہر نہیں ہے. بھائی گرمی نہیں ہے کمرے میں؟ کھولو دروازہ. تو یا تو وہ خلل واقع ہوگا اما فی النظمی ترکیب کے اندر بسبب تقدیم او تاخیر, تقدیم و تاخیر کے سبب سے, او حذف, یا کس کے سبب سے؟ حذف کے. ایک مقام تھا ذکر کا, آپ نے حذف کر دیا. او اضمارین, یا آپ کیا لے آئے؟ ضمیر لے آئے. مقام تھا اس میں ظاہر کا. او غیر ذالک, یا اس کے علاوہ اور کوئی سبب ہوگا. مما, ان چیزوں میں سے. یوجبو, جو ثابت کرنے والی ہیں. صعوبت فهم المرادی, مراد کے سمجھنے کے مشکل ہونے کو. مراد کا سمجھنا کیا ہو جاتا ہے؟ مشکل ہو جاتا ہے ان کی وجہ سے بھائی. قول الفرزدق فی مدح خال ہشام ابن عبد الملک ابن مروان وهو ابراہیم ابن ہشام ابن اسماعیل المخزومی, جیسے فرزدق کہتا ہے مولانا. فرزدق بھائی یہ بہت بڑا شاعر گزرا ہے مولانا, یہ پہلی صدی کا تقریباً, جی پہلی صدی, بڑا شاعر گزرا. تو وہ تعریف کرتا ہے, خال کہتے ہیں مامو کو مولانا. ہشام ابن عبد الملک ابن مروان جو ہے خلیفہ, اس کے مامو کی مدہ بیان کر رہا ہے. اور مامو وہ کون ہے بھائی اس کا؟ کہتے ہیں وہ ہوا ابراہیم. وہ کون ہے؟ مامو ابراہیم ابن ہشام ابن اسماعیل مخزومی ہے بھائی. تو خلیفہ کون ہوا مولانا؟ ہشام ابن عبد الملک. اور اس کا مامو کون ہوا؟ ابراہیم ابن ہشام مولانا, ابراہیم ابن. اور یہ مدہ کس کی کر رہا ہے؟ ابراہیم ابن ہشام, جی اس کے مامو. وما شعر وما مثله فی الناس الا مملکا ابو امه حی ابوه یقاربه, جی آگے بعد میں چلتے ہیں, پہلے شعر کو اچھی طرح سمجھ لیں اس کی ترجمے وغیرہ. یہ لکھ لیں مولانا لکھ لیں سیدھا کر کے اس کو لکھ لیں بھائی، یہ تقدیم و تاخیر وغیرہ اس میں بہت زیادہ ہے، تو وَمَا مِثْلُهُ فِي النَّاسِ وَمَا مِثْلُهُ فِي النَّاسِ حَيٌّ يُقَارِبُهُ حَيٌّ يُقَارِبُهُ إِلَّا مُمَلَّكٌ إلا مملك أبو أمه أبوه إلا مملك أبو أمه أبوه اچھا اب ترکیب پہ غور کیجئے ترجمہ پہلے سمجھ لیجئے بھائی بطور تمہید کے یہ بات سمجھ لو بھائی ماں کا باپ اور ماموں کا باپ ایک ہوتا ہے بھائی جی ایسا ہے یا نہیں ماں کا باپ اور ماموں کا باپ ایک ہوتا ہے دیکھیے وَمَا مِثْلُهُ اور نہیں ہے اس کے مثل حَيٌّ یعنی کوئی ایسا زندہ يُقَارِبُهُ اَيْ يُشَابِهُهُ جو اس کے مشابہ ہو میرے ممدوح کے مشابہ اس کے مثل کوئی نہیں یعنی کوئی زندہ جو اس کے میرے ممدوح کے مشابہ ہو لوگوں میں اِلَّا مُمَلَّقٌ مگر ایک بادشاہ ہے ابو امی ہی ابو ہو کہ اس بادشاہ کی ماں کا باپ اس میرے ممدوح کا بھی باپ ہے بھائی اس بادشاہ کی ماں کا باپ میرے ممدوح کا بھی باپ ہے بھائی وہی بات کی نا میں نے کہ ماں کا باپ اور ماموں کا باپ ایک تو وہی بات کر رہا ہے کہ اس بادشاہ کی ماں کا باپ اس میرے ممدوح کا باپ ہے مانا سمجھ میں آیا بھائی نہیں اس کے مثل یعنی کہ کوئی زندہ جو اس کے مشابہ ہو لوگوں میں الا مملکن مگر ایک بادشاہ ہے ابو امی ہی ابو ہو کہ اس بادشاہ کی ماں کا باپ اس کا بھی باپ ہے یعنی یہ بادشاہ کا مامو ہے اب ترکیب دیکھیے مولانا ماں مشابہ بھی لیسا بھائی جی اکثر یہ عبارت حل ہو جائے گی اس میں بھی شرح میں بھی لیکن آپ سن لیجئے ایک دفعہ ماں مشابہ بھی لیسا مثل مرفوع لفظا مضاف مولانا ہا ضمیر مجرور محلا مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر مولانا مبدل منہ حیٌ یقاربہ مولانا ضابطہ آپ نے پڑھا حیٌ نکرہ ہے یقاربہ کیا ہے فعل نکرہ کے بعد فعل آئے تو کیا بنتے ہیں موصوف صفت تو حیٌ مرفوع لفظا موصوف یقارب فعل ہوا ضمیر اس کے اندر مرفوع محلا اس کا فاعل جو راجع ہے کس کو حیٌ کو ہا ضمیر منصوب محلا مفعول به جو راج ہے ممدوح کو تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت بھائی حیون کے لیے موصوف صفت مل کر بدل بھائی سمجھ میں آیا مبدل منہ اپنے بدل کے ساتھ مل کر مستثنا منہ مستثنا منہ. الا حرف استثناء مملکن مرفوع لفظا مملکن مرفوع لفظا موصوف. بھئی یاد رکھو جو جملہ ہوتا ہے جملہ یہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے تو یہ نکرہ کی صفت بنا کرتا ہے معرفہ کی صفت. جملے میں چاہے معرفہ موجود ہوں لیکن جب وہ پورا جملہ بن جائے گا جڑ جائے گا مل جائیں گے آپس میں تو پھر جملہ کس کے حکم میں ہوگا؟ نکرہ کے حکم میں. تو مملکن کے بعد جملہ آ رہا ہے ابو امیہی ابوہو تو پورا جملہ اس کی صفت بنے گا. مملکن مرفوع لفظا موصوف, ابو مرفوع لفظا مضاف, امی مجرور لفظا مضاف الیہ, ما قبل کے لیے مضاف الیہ اور ما بعد کے لیے مضاف, تو مضاف الیہ مضاف. ہذا ضمیر مجرور محلا مضاف الیہ, یہ راجح ہے مملک کو مولانا. مضاف الیہ مل کر یہ پھر مضاف الیہ ہوئے کس کے لیے؟ ابو کے لیے. اور یہ مضاف الیہ مل کر مبتدا. ابو مرفوع لفظا مضاف, ہا ضمیر مجرور محلا مضاف الیہ, مضاف الیہ مل کر خبر. بھائی مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ صفت ہوئی کس کی؟ مملک کی. مولانا صفت موصوف صفت مل کر مستثنا. یا مملکن پڑھیں مملکن, یہ کیا ہوا؟ مملکن پڑھ, یہ مستثنا ہوا مولانا. مملکن منصوب پڑھ. مستثنا منہ اپنے مستثنا کے ساتھ مل کر یہ کیا ہوا؟ ماں کا اسم ہوا بھائی. ماں مشابہ بلیسا کا اسم, اور فی الناس خبر ہے. اے ثابتن فی الناس جار مجرور متعلق ہوں گے ثابتن. ترکیب سمجھ میں آئی سب کو بھائی؟ اچھی طرح دوبارہ کرنے کی ضرورت تو نہیں کہ دوبارہ کر دوں جی. وما مثلہ ما مشابہ بلیسا مثل مرفوع لفظا مضاف. اچھا تو مثل مرفوع لفظا مضاف, ہا ضمیر مجرور محلا مضاف الیہ, مضاف الیہ مل کر مبدل منہ. حی مرفوع لفظا موصوف, یقارب فعل, ہوا ضمیر اس کے اندر مرفوع محلا فاعل جو راجع ہے حی کو. ہا ضمیر مجرور منصوب محلا مفعول بہی, فعل اپنے فاعل اور مفعول بہی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صفت. موصوف صفت مل کر جی بدل, مبدل منہ اپنے بدل کے ساتھ مل کر مستثنا منہ. الا حرف استثناء مملکن منصوب لفظان موصوف, ابو امی ہی یہ تینوں مضاف مضاف الیہ ہیں مولانا آپس میں, تو مضاف الیہ مل کر مبتدا, اور ابو مضاف الیہ مل کر خبر. مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر صفت. موصوف صفت مل کر مستثنا, مستثنا منہ اپنے مستثنا کے ساتھ مل کر ما مشابہ بلیسا کا اسم. اور فی الناسی ای ثابتن فی الناسی یہ اس کے لیے کیا ہوئی؟ خبر ہوئی. تو ما مشابہ بلیسا کی خبر منصوب ہوتی ہے تو ثابتن منصوب ہم نے نکالا بھائی, تو یہ خبر. تو ما مشابہ بلیسا اپنے اسم اور خبر سے مل کر کیا ہوا؟ جملہ اسمیہ خبریہ ہوا بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ اب مولانا اس کلام میں تاقید ہے بھائی, کلام میں تاقید, اور چار اسباب ہیں تاقید کے, چار اسباب. اول کیا؟ اب مولانا ذرا شعر پہ غور کرو بھائی, متن دیکھو مولانا حیون، حیون کو ہم نے کیا بنایا تھا، حیون یقاربہ، آپس میں ان کو کیا بنایا تھا، تو دیکھو حیون موصوف، یقاربہ صفت، موصوف صفت کے درمیان کیا آیا، ابوہ، فصل بیل اجنبی آیا بھائی، ایک سبب تاقید کا موصوف صفت کے درمیان فصل آیا. دوسرا مولانا ابو امیہ ابوہ، ابو امیہ کو ہم نے کیا بنایا تھا اور ابوہ کو اس کی خبر. اب آپ دیکھیے یہاں مبتدا خبر کے درمیان حیون کے ساتھ فصل آیا، فصل بیل اجنبی آیا، یہ دوسرا سبب تاقید کا. تیسرا مولانا مثلہ کو حیون یقاربہ کے لیے کیا بنایا تھا، مثلہ مبدل منہ تھا اور حیون یقاربہ اس کے لیے بدل تھا. دیکھیے مبدل منہ اور بدل میں طویل فاصلہ آ گیا مولانا، فصل تین سبب ہوئے. چوتھا سبب مولانا مستثنا منہ کیا ہے جی، مثلہ حیون یقاربہ، تو ان میں ایک مبدل منہ ہے اور ایک بدل، اور آپ نے پڑھا ہے مبدل منہ اور بدل میں اصل مقصود کون ہوتا ہے، بدل مقصود ہوتا ہے. تو دراصل یوں کہو مستثنا منہ حیون یقاربہ ہے، جو بدل ہے وہ کیا ہے، مستثنا منہ. اور آپ کلام میں بتائیے مستثنا مقدم ہے یا مستثنا منہ مقدم ہے بھائی، مملکن یہ مقدم ہے اور حیو یقاربہ مستثنا منہ کیا ہے، یہ مولانا چوتھا سبب ہے تاخیر کا. تو دیکھا یہ تقدیم و تاخیر اور فصل وغیرہ کی وجہ سے کیا آیا کلام میں، کیا آ گئی تاخیر آ گئی. چاروں اسباب کا سب کو پتہ چل گیا بھائی، پہلا سبب کیا حیون یقاربہ موصوف صفت کے درمیان فصل بل اجنبی، دوسرا ابو امیہ ابوہ مبتدا خبر کے درمیان فصل بل اجنبی کے ساتھ آیا حیون مولانا، تیسرا کیا بھائی مثلہ کیا تھا مبدل منہ اور حیون یقاربہ سے بدل، اور بدل اور مبدل منہ میں بھی کیا آیا فصل آیا، اور اسی طرح چوتھا کیا تھا کہ مستثنا کو مقدم کیا گیا ہے کس پر، مستثنا منہ پر. جی اب یہی بات علامہ تفتازانی کریں گے مولانا، دیکھیے لیسا بتلا دیا، ما مشابہ بھی لیسا ہے، لیسا کے معنی میں ای لیسا مثلہ فی الناس، نہیں ہے اس کا کوئی مثل لوگوں کے اندر، حیون یقاربہ وہ ملاتے جا رہے ہیں کہ موصوف صفت ملا دیا حیون یقاربہ بھائی، یقاربہ کا معنی کیا کیا تھا میں نے بھائی، یشابہ ای احد یشبہ، وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کوئی ایک بھی جو ان کے مشابہ ہو، اشبہ یشبہ مولانا آئے گا مولانا، باب سمجھ میں آیا باب افعال، اس سے مجرد مستعمل نہیں مولانا، تو کوئی ایک بھی اس کے مشابہ نہیں ہے. فی الفضائل فضیلتوں کے اندر الا مملکن، مگر کون ہے ایک بادشاہ ہے، اس مفعول کا صیغہ ہے جس کو بادشاہت دی گئی ہے، ای رجل اعطی الملک، ایک ایسا شخص جس کو بادشاہت دی گئی ہے مولانا، یعنی ہشامن، یعنی کہ وہ کون ہے، وہ خلیفہ بھائی، ابو امیہ حاضر امیر کا مرجع بتلا رہے ہیں، اے ابو ام ذالک المملکی، کہ اس بادشاہ کی ماں کا باپ، ابوہ اے ابراہیم، وہ باپ ہے کس کا، ابراہیم الممدوح، ابراہیم پر نصب پڑے مولانا، اور الممدوح تو ابراہیم پر زبر، الممدوح پر زے بھائی، کیوں شاباش، یہ ابراہیم اس وقت حالت جری میں ہے مولانا، ہاں اس کا جر تابع ہے کس کے، نصب کے صورت، اور الممدوح اس پر اب کسرہ آ گیا، تو یہ ابراہیم کیا ہے مولانا، ابوہ ہا ضمیر کا مرجع بتلایا، اور ہا ضمیر کیا ہے مضاف الیہ، تو یہ ابراہیم بھی مضاف الیہ ہوا، مجرور ہوا بھائی. ابوہ یعنی ابراہیم ممدوح کا باپ ہے بھائی، اے لا یماثلہ احد، کوئی اس بادشاہ کے کوئی ایک بھی اس میرے ممدوح کے کوئی ایک بھی مماثل نہیں ہے، الا ابن اختہ، مگر جی جی وہ ہوا ہشام اور وہ ہشام ہے وہ اس کے مشابہ ہے. ففیہ فصل بین المبتدا والخبر اس کلام میں فصل آیا مولانا مبتدا اور خبر کے بیچ. آنی وہ کون ہے مبتدا خبر ابو امیہ ابوہ یعنی کہ ابو امیہ ابوہ کے درمیان بل اجنبی اجنبی کے ساتھ الذی ہوا حی جو کیا ہے حی. وبین الموصوف والصفت اور موصوف صفت کے درمیان فصل آیا آنی حی یقاربہ ان کے درمیان فصل آیا بل اجنبی اجنبی کے ساتھ اور الذی ہوا ابوہ وہ کیا لفظ ہے ابوہ. وتقدیم المستثنى عنی مملکا علی المستثنى منہ اور تقدیم ہے مستثنى کی کس پر یعنی کہ مملک کی کس پر مستثنى منہ پر عنی حی یعنی کہ حی پر. وفصل کثیر بین البدل اور بڑا کثیر فصل ہے بدل کے درمیان اور بدل کون ہے وہ ہوا حی ہے. والمبدل منہ اور مبدل منہ کے درمیان وہ ہوا مثلہ اور وہ کیا ہے مثلہ. فقوله مثله یہ مثله جو ہے اسم ما یہ ما کا کیا ہے اسم ہے. وفی الناس خبره اور فی الناس اس کے خبر ہے مولانا. ومملکن منصوب بھئی دیکھئے مولانا مملکن شعر میں تھا منصوب آگے مولانا آگے جب صاحب تلخیص اس کو درست کرتے ہیں تو کیسے درست کرتے ہیں آئی دیکھو یہ متن بیچ بیچ میں آیا ہے لکیر نہیں لگی ہوئی آئی حیون یقاربہ یہ بھی متن ہے الا مملکن آتا ہے آگے وہ بھی متن ہے آگے ابو امیہ آتا ہے یہ بھی متن ہے ابوہ یہ بھی متن ہے ملا بھائی بھائی یقاربہ کے بعد ای آیا یہ بھی متن ہے مولانا شعر کے فوراً بعد اس سے آگے آ رہا ہے حی یقاربہ یہ بھی متن ہے مولانا آگے آ رہا ہے الا مملکن اگلی سطر میں یہ بھی متن ہے بھائی آگے ابو امیہ آ رہا ہے بھائی یہ بھی کیا ہے متن ہے اور ابوہ یہ آ رہا ہے مولانا یہ بھی کیا ہے متن ہے. تو صاحب تلخیص خود اس عبارت کی درست ترکیب کو درست کر رہے ہیں مولانا اور شعر کے اندر تو تھا الا مملکن منصوب اور صاحب تلخیص نے آگے نکالا الا مملکن مرفوع بھائی الا مملکن مملکن مرفوع نے کہا بھائی مستثنا بلا کے ساتھ جو مستثنا آتا ہے اس کا اعراب یاد ہے آپ کو بھائی بڑی مشکل بحث ہے یاد نہیں ہوتی بھائی جی ہماری ترتیب کے مطابق یاد کرنا مولانا انشاءاللہ کبھی بھی نہیں بھولے گا. اللہ کا جو ساتھ جو مستثنا آئے مولانا سب سے پہلے اس میں یہ دیکھو مولانا کہ متصل ہے یا منقطع ہے بھائی بات کو صرف سمجھ لو بس متصل ہے یا منقطع ہے الا کے ساتھ جو آئے اگر منقطع ہے تو منصوب ہوگا مولانا اگر متصل ہے پھر دیکھو کلام موجب ہے یا غیر موجب. کلام موجب کس کو کہتے ہیں جس میں نفی نہیں اور استفہام نہ ہو تو کلام موجب ہے یا غیر موجب اگر مولانا کلام موجب ہے پھر بھی منصوب ہوگا اگر کلام غیر موجب ہے پھر دیکھو مولانا کہ مستثنا مستثنا منہ پر مقدم ہے یا مقدم نہیں اگر مقدم ہے پھر بھی منصوب ہوگا مولانا اگر مقدم نہیں مؤخر ہی ہے تو پھر اس صورت میں پھر دیکھیں مستثنا منہ مذکور ہے یا مذکور نہیں اگر مستثنا منہ مذکور ہے تو پھر اس میں دو وجہیں پڑھنا جائز نصب بھی پڑھنا جائز اور بدل بنانا بھی جائز ہے مولانا اور اگر مولانا مستثنا منہ مذکور نہیں تو پھر اعلی حسب العوامل ہوگا عامل کے مطابق اعراب دیا جائے گا سمجھ میں آیا بھائی جی یہ تو نقشہ بنانا پڑتا ہے بھائی ان کو پھر نقشہ بنا کر دکھاؤ کسی کو سمجھ میں آیا بھائی سب سے پہلے کیا دیکھیں گے یہ نقشہ آپ کو بنا دیں گے بھائی اس نقشے سے بالکل آسان ہے سمجھنا کہ دیکھو مستثنا متصل ہے یا منقطع اگر منقطع ہے تو منصوب پھر دیکھو اگر متصل ہے کلام موجب ہے یا اگر موجب ہے پھر بھی منصوب، اگر مولانا کلام غیر موجب ہے پھر دیکھو مستثنی مستثنی منہ پر مقدم ہے یا مقدم
نہیں،
اگر مقدم ہے تو پھر بھی منصوب، اگر مقدم نہیں اپنی جگہ پر ہے تو پھر دیکھو مستثنی منہ مذکور ہے عبارت میں یا مذکور نہیں، اگر مذکور ہے تو دو وجہ پڑھنا جائز، ایک وہی وجہ کیا نصب پڑھ لو، دوسری کیا بدل بنا لو، جو اس کا اعراب ہے مستثنی منہ کا وہی کس کو دے دو مستثنی کو بھی، بھائی کی مبدل منہ اور بدل کا اعراب ایک ہوتا ہے، اور اگر مستثنی منہ عبارت میں ذکر نہیں تو پھر اس صورت میں علی حسب العوامل ہو جائے گا، سمجھ میں آیا بھائی؟ جی تو دیکھیے مولانا کیا میں نے آپ کو بتایا مستثنی منہ اگر مستثنی منہ پر مقدم ہو تو بھی کیا ہوگا وہی بات کر رہے ہیں، وہ مملکن منصوب لتقدمه علی المستثنی منہ، اور مملکن منصوب ہے شعر کے اندر کیونکہ وہ مقدم ہے کس پر مستثنی، اور چونکہ جو پھر انہوں نے جو ترکیب کی اس میں انہوں نے مؤخر کر دیا، بھائی کیا کیا مؤخر کر دیا، مولانا حی یقاربہ جو مستثنی منہ تھا اس کو کیا کر دیا، آئی کے بعد جو عبارت نکالی بھائی انہوں نے کیا کر دیا مستثنی منہ کو مقدم، تو مستثنی اپنی جگہ پر آ گیا، جب اپنی جگہ پر آ گیا تو اب اس میں دو وجہیں پڑھنا جائز تھیں، اس کو بدل بنانا بھی جائز اور اس پر نصب پڑھنا بھی جائز، لیکن بدل بنانا اولا ہے بھائی، کیا بنانا، اور حیون مرفوع ہے تو مملکن کو بھی کیا پڑھ دیا مرفوع پڑھ دیا، یہاں تک سب کو بات سمجھ میں آئی؟ اب بعضوں نے اس پر اشکال ذکر کیا، بعض علماء کہتے ہیں جب ضعف تالیف کو ذکر کر دیا تھا تو پھر تاقید لفظی کو ذکر کر، یہ تاقید لفظی کے ذکر کی ضرورت نہیں بھائی، تاقید لفظی کے ذکر کی بھائی، اس لیے کہ ضعف تالیف کیا کہا تھا کلام مشہور نحوی قانون کے خلاف ہو، اور یہاں تاقید لفظی میں بھی کیا ہو رہا ہے مولانا، یہ نحوی قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، فصل بالاجنبی لایا جا رہا ہے تو وہ تو اسی تاقید ضعف تالیف میں آ گیا تھا، اس کو علیحدہ ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، علامہ طفتازانی اس کو رد کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں بھائی اس کو علیحدہ ذکر کرنے کی ضرورت تھی، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کلام میں کلام ہو تو نحوی قوانین کے مطابق لیکن اس میں چند ایسے امور جمع ہو جائیں، وہ سب کے سب ہیں تو نحوی قانون کے مطابق لیکن ان کے جمع ہونے کی وجہ سے کلام کیا ہو اس کے معنی کو سمجھنا دشوار ہو جائے، یہ ممکن ہے، سمجھ میں آیا بھائی، اس لیے اس کو ذکر کرنا چاہیے، قیل ذکر ضعف تالیف یغنی عن ذکر تاقید اللفظی، کہا گیا ہے کہ ضعف تالیف کا ذکر یہ مستغنی کر دیتا ہے کہ بے پرواہ کرنے والا ہے، کس سے، عن ذکر تاقید اللفظی، کس سے مولانا، تاقید لفظی کے ذکر سے، وفیہ نظر، اور اس میں کیا ہے، اس قول میں نظر ہے، علامہ طفتازانی فرماتے ہیں لجواز ان یحصل التاقید باجتماع عدت امور، اس لیے کہ ممکن ہے کہ حاصل ہو جائے تاقید چند ایسے امور کے جمع ہونے کے ساتھ، موجبتین جو ثابت کرنے والے ہوں، لصعوبت فهم المراد، مراد کے سمجھنے کے مشکل کو، یعنی وہ اس کی مشکل ہونے کو ثابت کر دیتے ہوں، یعنی مشکل بنا دیتے ہوں، وَإِن كَانَ كُلُّ مِنْهَا جَارِيًا عَلَىٰ قَانُونِ النَّحْوِ، اگرچہ ان میں سے ہر ایک جاری ہو، کس پر مولانا، قانون نحو پر جاری ہو مولانا، سمجھ میں آیا بھائی، وَبِهَذَا يَظْهَرُ فَسَادُ مَا قِيلَ، اور اس سے ظاہر ہو گیا فساد اس کا، وہ جو کہا گیا ہے اس قول کا، کہ اِنَّهُ لَا حَاجَتَ فِي بَيَانِ التَّاقِيدِ فِي الْبَيْتِ إِلَى ذِكْرِ تَقْدِيمِ الْمُسْتَثْنَى عَلَى الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ بَلَّا وَجْهَ لَهُ، بعضوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ تاقید کے اسباب میں یہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ مستثنی کو مقدم کیا گیا ہے کس پر، مستثنی کیوں؟ یہ تو نافی قانون کے مطابق ہے بھائی، کبھی کیا کیا جاتا ہے مستثنا کو مستثنا منہ پر، تو اس کو ذکر کرنے کی کوئی ضرورت؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، علامہ طبطدانی کہتے ہیں بھائی اس قول کا بطلان بھی، اس کا فاسد ہونا بھی ظاہر ہو گیا، اس لیے کہ اگرچہ یہ ہے تو کس کے مطابق؟ نحو قانون کے مطابق، لیکن اس وقت اس کی وجہ سے کلام میں تاقید بڑھ رہی ہے، تاقید بڑھ رہی ہے، تو کہتے ہیں بات وہی ہے جو ہم نے کی کہ دیکھو ہے نحوی قانون کے مطابق، لیکن اس کی وجہ سے کلام میں کیا پیدا ہو رہی ہے؟ تاقید پیدا ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے بھائی، تو اس قول کا فساد بھی ظاہر ہوا جو کہا گیا کہ کوئی حاجت نہیں تھی بیان تاقید میں، کس شعر کے اندر تاقید کے بیان میں کس چیز کی ضرورت نہیں تھی؟ ذکر تقدیم المستثنى علی المستثنى منہ، مستثنا کے مستثنا منہ پر تقدیم کی وجہ کو، بل لا وجہ له، بلکہ اس کی تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے، اس کو تو ذکر کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، لئن ذالک جائز باتفاق النحات، اس لیے کہ یہ تو نحویوں کے اتفاق کے ساتھ جائز ہے، اذ لا یخفا، علامہ طفتزانی فرماتے ہیں کہ یہ اس قول کا فساد بھی ظاہر ہوا کیونکہ یہ بات مخفی نہیں ہے کہ انہو یوجب زیادہ تر تاقیدی، کہ یہ تقدیم مستثنا یہ ثابت کرنے والی ہے کس چیز کو؟ زیادہ تر تاقید کو، وہو مما یقبل الشدت والضعف، اور تاقید ان چیزوں میں سے ہے جو شدت و ضعف کو قبول کرنے والی ہے، یعنی کلی مشکک ہے، اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، جیسے سفیدی ہے، ایک چیز کم سفید ہے ایک چیز زیادہ سفید ہے، تو یہ بھی اسی طرح ہے، یہ کم بھی ہو سکتی ہے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، تو یہاں بھی اس تقدیم کی وجہ سے تاقید کیا ہو گئی؟ زیادہ ہو گئی، یہ کمی زیادتی کو قبول کرتی ہے، تو یہ سبب بنا اس میں زیادتی کا بھائی. چلیے مولانا، هذا هو المرام، الله اعلم بحقيقة الكلام. اب آپ کیا کہہ رہے تھے؟ ہاں چھٹی دے دیں. اچھا عجیب طالب علم، میں چھٹی دے رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں چھٹی نہیں. اچھا حضرت شیخ صاحب کے کوئی واقعات؟ اللہ بھائی، حضرت شیخ صاحب کی بڑی عجیب شخصیت تھی، آپ نے دیکھا ہوتا تو پھر پتا بھی چلتا کچھ بھائی، آپ نے ان کو دیکھا ہی نہیں، ان کا علم تو تھا، یہ علم تو بتلاتا ہے کہ یہ سب سے الگ ہیں، علم سے خود ہی پتہ چل جاتا ہے، ان کی شکل و صورت بھی آپ دیکھ لیتے تو آپ کہتے ہیں ان جیسا کوئی نہیں. عام آدمی، دنیا دار آدمی، جو حلا عوام بھی ان کو دیکھ لیتے تھے تو ان پہ رعب طاری ہو جاتا تھا خود بخود میں. حضرت شیخ کے شاگرد نے ایک واقعہ سنایا، وفات کے سارے واقعات ہمیں والد صاحب خود تو کبھی کوئی ذکر نہیں کرتے تھے، ان کا جلال اتنا زیادہ تھا کوئی ہم تو، اور یہ نہیں کہ جلال صرف باہر تھا، گھر میں بھی اسی طرح جلال، بڑی جلالی طبیعت تھی، کسی کو کوئی صورت بے ادبی ہو جائے تو کبھی نہیں معاف کرتے تھے، ایسا ڈانٹتے تھے کہ ساری عمر دوبارہ وہ غلطی نہیں ہوتی تھی. آدمی جو شاگرد تھے پڑھنے آتے تھے، کہتے ہم نے آٹھ آٹھ سال، سات سات سال دوسری جگہوں پر پڑھا، دس دس سال پڑھا، حضرت شیخ کے پاس آ کر ایک سال پڑھا، ہم نے وہ چیزیں اور ادب وہ چیزیں معلوم ہو گئیں، ادب معلوم ہوا کہ ادب کس چیز کا نام ہے، کہ ہمیں سات آٹھ سالوں میں، دس سالوں میں بھی ان کا پتہ نہیں چلا. ان کی شکل و صورت بھی ایسی تھی کہ دیکھتے ہی پتا چلتا تھا یہ اس زمانے کا انسان نہیں ہے. تو وہ شاگرد بتا رہے، ایک مرتبہ میں جمعے کی نماز میں تھا حضرت شیخ صاحب کی عادت تھی بھئی جمعے کی نماز کے بعد وہیں نوافل وغیرہ سنتیں پڑھتے، پھر نوافل پڑھتے رہتے بڑی دیر تک، تقریباً مسجد بالکل خالی ہو جاتی، پھر اس کے بعد وہ نکل کر آتے تھے۔ تو کہتے ہیں اسی طرح ایک دن میں کھڑا ہوا تھا، بھی حضرت شیخ صاحب سامنے صحن کے میں اگلے حصے میں نوافل میں مشغول ہیں، اور صحن کے وسط میں 6-7 کالج کے لڑکے کھڑے ہوئے ہیں بھائی، نوجوان آپس میں گپ شپ لگا رہے ہیں بھائی، نماز ہو چکی ہے، لوگ جا چکے ہیں، بڑے زور و شور سے ان کی بحث جاری ہے، باتیں ہو رہی ہیں۔ تو حضرت شیخ صاحب نفل ختم کیے، اٹھے، اپنا مصلی اٹھایا اور چل پڑے، تو ان کے قریب سے گزر رہے تھے ابھی، تو ابھی ذرا کچھ فاصلے بھی نہیں، ان تک پہنچے نہیں تو ان کی ایک دو کی نظر پڑ گئی، وہ ان کی طرف دیکھنے لگے، پھر سارے ان کی طرف دیکھنے لگ پڑے، وہ جتنے کھڑے ہوئے تھے، تو باتیں ساتیں سب بھول گئے، ختم ہوئے۔ اب ان کو دیکھ رہے ہیں، حضرت شیخ صاحب آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ان کے پاس سے گزرتے ہوئے چل رہے ہیں، آرام آرام سے گئے مسجد کے دروازے تک پہنچے، جوتے پہنے اور وہ باہر چلے گئے گھر کی طرف۔ اور کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں یہ جو ہیں انہوں نے باتیں ختم کر دی اور ساتھ ساتھ دیکھتے جا رہے ہیں، مڑتے جا رہے ہیں جدھر کو وہ جا رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ میں بڑا حیران ہوا، یہ کیا، میں قریب ہوا، بھائی کیا بات ہے، خیریت ہے، آپ دیکھ رہے ہیں حضرت شیخ پر؟ کہتے ہیں وہ ایسے حیرت میں ڈوبے ہوئے لہجوں میں جواب دیتے ہیں، انہوں نے جواب دیا کہ یہ شخص اس زمانے کا تو نہیں لگتا، اس زمانے کا یہ شخص نہیں لگتا، ایسی حسین و جمیل شکل و صورت اور ایسی حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کی ملاقات ہوئی، کہنے لگے بعد میں ملاقات کے بعد کسی کو کہا بھائی کہ یہ تو اس زمانے کا آدمی نہیں لگتا، یہ تو یوں لگتا ہے کوئی وہ قدیم زمانے کا، صحابہ وغیرہ کے زمانے کا کوئی شخص ہے، کوئی روح تھی جو پیچھے رہ گئی تھی جس کو اللہ نے آج انسان کی شکل میں بھیج دیا۔ عجیب جلال تھا ہمارا نا، بے ادبی کسی کی نہیں۔ یہاں کویت کا وزیر آیا تھا بھائی، کویت دنیا کا امیر ترین ملک ہے بھائی، اس کا وزیر آیا ہوا ہے، تو اس کا بڑا استقبال ہوا بھائی، پروگرام ہوا، اس کی دعوت وغیرہ ہوئی، اور پھر وہ والد صاحب سے بھی ملاقات، ان کو بھی بلوایا، ان سے ملاقات ہوئی، اب واپسی گھر آ رہے ہیں، وہ وزیر ساتھ چل رہا ہے، باتیں کرتا ہوا، کوئی عرب تھا۔ چلتے چلتے راستے میں اس نے پتہ نہیں کیا بات کی، کوئی بے ادبی والی ذرا سی بات کی، حضرت شیخ صاحب وہیں پر سخت غصے ہوئے، اس کو ایسا زبردست ڈانٹ دیا، ایسا زبردست ڈانٹ دیا، بعد میں پھر وہ معافی مانگتا رہا کہ واقعی مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے، پتہ نہیں اب بات کیا ہوئی، لیکن بہرحال وہ بے ادبی بالکل برداشت نہیں کرتے تھے۔ وفات کے بعد مولانا جمشید صاحب فرمانے لگے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پٹھان تھے وہ اس لیے جلالی زیادہ تھے، کہتے ہیں نہیں بات یہ نہیں ہے، بات یہ تھی کہ اصل میں بے ادبی ان سے برداشت ہی نہیں ہوتی تھی، ان کی طبیعت ہی ایسی تھی، اللہ نے ایسی بنائی تھی کہ بے ادبی ان سے۔ اور مولانا عبد الرحمان صاحب فرماتے تھے دراصل ان کے نام میں کے دو جز ہیں، ایک محمد ہے ایک موسیٰ ہے، تو دونوں کی صفات اللہ نے ظاہر فرما دی۔ موسیٰ علیہ السلام بھی بڑی جلالی طبیعت والے تھے۔ ہاں وہ ایک مرتبہ مسجد سے نماز کے بعد دیر سے نکلتے بھائی، تو نماز پڑھ کے نکلے مسجد، لوگ نکل چکے ہیں، ادھر باہر جو ہے طاہر القادری آیا اور پوجیرو سے اترا، گن مین وغیرہ ساتھ ہیں، اور بڑے اس نے جو ہے کپڑے وغیرہ پہنے ہوئے ہیں، جوتے اور بڑا، تو کھڑا ہوا ہے باہر، تو طلبہ کی تو عادت ہے کوئی چیز نظر آ جائے بس گھیر لیا سب نے، وہ سارے کھڑے ہوئے تماشا کر رہے ہیں جی، خلائی مخلوق کو آئی ہوئی ہے. تو مولانا عبد الرحمان صاحب بھی نکلے تو طاہر القادری ان سے ملا, تو باتیں ہو رہی تو حضرت شیخ صاحب مسجد سے آہستہ آہستہ نکلے, جوتے پہنے آرام آرام سے آئے, تو مجمع بڑا لگا ہوا, خیر وہ آرام سے پاس سے گزرنے لگے تو مولانا عبد الرحمان صاحب نے فرمایا کہ حضرت یہ پروفیسر ڈاکٹر علامہ طاہر القادری صاحب آئے ہوئے ہیں. تو والد صاحب نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا, یوں اس کی طرف دیکھا اور پھر فرمایا اس کے منہ سے تو مجھے شرک کی بدبو آ رہی ہے, اور پھر نیچے جھکے اور جوتا اتار لیا. جوتا اتار لیا اور وہ طاہر القادری کو ایسا جھٹکا لگا اس کی ٹوپی وہیں گر گئی, اتنا زوردار جوتا پاؤں سے نکل گیا, وہ پیچھے کئی قدم پیچھے کو گرتے گرتے بچا چلا گیا. اور مولانا عبد الرحمان صاحب نے شیخ صاحب کا ایک ہاتھ پکڑ لیا ایک ہاتھ سے کہ بس حضرت بس, اور دوسرے ہاتھ سے طاہر القادری کو اشارہ کریں اور پیچھے ہو جائے. اچھا, تو وہ گن مین وغیرہ بھی ساتھ کھڑے ہیں, وہ آگے ہوا, پھر اس نے جو ہے نا وہ جوتا اور ٹوپی اٹھائی علامہ صاحب کو دی, علامہ صاحب نے پہنی اور بڑے غصے میں جی اپنی پجارا میں بیٹھے اور سیدھے نکل گئے. وہ دن اور آج کا دن کبھی جامع ہوئے تھے. عجیب باتیں ہیں وہ جو ہم قدیم زمانے میں کبھی سنتے تھے علماء کی, وہ سننے میں آتی ہیں. حضرت شیخ نواز شریف آیا تھا یہاں, وزیر اعظم تھا بھائی, تو وزیر اعظم تھا تو نماز کے بعد باہر کھڑا ہوا غالباً کسی کا جنازہ تھا, جنازے میں شرکت کے لیے وہ آیا تھا اور وزیر اعظم ہے بھائی, تو دروازے میں کھڑا ہے تو اور لوگ بھی کھڑے ہیں, مولانا عبد الرحمان صاحب بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں. تو والد صاحب اسی طرح آرام سے مسجد سے نکلے آخر میں, تو پاس سے گزرنے لگے, مولانا عبد الرحمان صاحب نے فرمایا کہ حضرت یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں. والد صاحب نے تو نواز شریف کی طرف دیکھا بھی نہیں اور مولانا عبد الرحمان صاحب کی طرف دیکھا اور فرمایا تو میں کیا کروں, ہم بھی بادشاہ ہیں, یہ کہا اور سیدھے چلے گئے. کون سا ہاں, اچھا اسی طرح نواز شریف ایک اور مرتبہ آیا تھا جبکہ غالباً وہ وزیر اعظم تھا اور اس کا بھائی وزیر اعلیٰ تھا, ہاں تو وہ آئے تھے صرف یہاں علماء سے ملاقات کے لیے. تو دروازے میں کھڑے مسجد کے علماء سے مل رہے ہیں, والد صاحب آئے تو کھڑے میں تو والد صاحب آہستہ آہستہ اتر کر پاس سے گزرنے لگے تو کہا گیا ان سے کہ حضرت یہ ہمارے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم ہیں, تو دعا کے لیے آئے ہیں, دعا چاہتے ہیں. ان دنوں انہوں نے غالباً سود کے خلاف رٹ کی ہوئی تھی, سود کا مسئلہ چل رہا تھا بڑا, اخبارات میں آ رہا تھا, دعا کے لیے آئے ہیں. ایک دم کھڑے ہوئے بڑے غصے سے دیکھا, فرمایا میں اس کے لیے دعا کروں جس نے سارے ملک میں سود کو پھیلا دیا. بہت غصے سے یہ کہا اور پھر سیدھے ہوئے اور چل پڑے. نواز شریف تیزی سے دو تین قدم آگے ہوا اور کہا حضرت غلطی ہو گئی, معاف فرما دیں. تو والد صاحب ایک دم رکے, پیچھے کو مڑے, دیکھا اور بڑے تنزیہ اور غصے والے لہجے میں کہا اچھا اب معافی بھی مانگتے ہو, اور پھر واپس مڑے اور سیدھے چلے گئے. دعا پھر بھی نہیں کی اس کے لیے, دعا پھر بھی نہیں. یعنی عجیب شخص تھا وہ, جو ہم سنتے تھے ہمارے علماء بادشاہوں ان سے ڈرا کرتے تھے بھائی, بالکل بے آئینی ہی وہ حالت. اور علمی حیثیت بھائی, ہاں وہ کافی انہوں نے حاصل محصول کی بحث آپ نے پڑھی ہوگی بھائی جامی کے اندر، بڑی مشکل بحث ہے، بڑے بڑے علماء سے وہ اس کو حل کرنا، بڑے بڑے علماء مشکل سمجھتے ہیں صحیح طریقے سے. تو والد صاحب جب فراغت کے بعد پڑھانا شروع کیا تو پہلی کتاب یہی حاصل محصول کی شرح لکھی بھائی، آج بھی اب موجود ہے کہ تو نظر ثانی والا کی تقریباً وہ حاصل محصول کو ایک صفحہ بنتا ہے یا ڈیڑھ صفحہ بنتا ہے، تو اس کی شرح ہے تقریباً 450 صفحے میں کی. تو یہ کتاب جب تصنیف کی، کہتے ہیں ابتدائی زمانہ تھا تو میں ٹرین میں مفتی محمود رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعا ان کے ساتھ سفر کر رہا تھا، تو کچھ اور علماء کوئٹہ وغیرہ کے علماء بھی موجود تھے، تو میں نے یہ کتاب اسی وقت کچھ عرصہ وہ چھپ کے آئی تھی، میں نے ایک نسخہ کوئٹہ کے ایک عالم دین تھے، بوڑھے تھے، ان کو ایک کتاب یہ ہدیے میں دی کہ یہ میری طرف سے آپ ہدیہ رکھیں. انہوں نے کتاب اٹھائی، بیٹھ گئے، پڑھنا شروع کی. ابھی ایک ڈیڑھ صفحہ ہی دیکھا تھا کہ اٹھے اور جیب سے 10 روپے نکالے اور مجھے انعام کے طور پر دیا. 10 روپے بھی اس زمانے میں بڑی دولت تھی، 10 روپے مجھے دی. مفتی محمود صاحب ہنسنے لگے اور فرمایا کیا ہوا، ابھی آپ نے ایک صفحہ نہیں دیکھا اور آپ 10 روپے اتنی بڑی رقم انعام میں دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں 40 سال سے شرح جامی پڑھا رہا ہوں، 40 سال سے کتنی تحقیقات ہوں گی ان کی، اور اس کتاب کے پہلے صفحے پر جو بات لکھی ہے وہ مجھے معلوم نہیں تھی، آج مجھے پتا چلی. تو ان کی شخصیت بڑی عجیب تھی، بڑی عجیب شخصیت تھی. جہاں جاتے تھے ان کو میں نے بتایا نا، ان کی شکل و صورت ایسی عجیب، ایسی باروب، اور ایسی وہ جو من کان للہ کان اللہ له، جو اللہ والا ہو جاتا ہے ساری مخلوق اس کی ہو جاتی ہے، اس کی عملی مثال ہمارے سامنے آتی تھی، ہر شخص تابع ہو جاتا تھا، خود بخود تابع ہو جاتا تھا دیکھتے ہی، بڑے بڑے حکام. اور عجیب والد صاحب کا بھی شاہانہ مزاج تھا بھائی، صرف جاہ و جلال نہیں تھا ان کا بلکہ شاہانہ جاہ و جلال تھا بھائی، بادشاہوں کی طرح رہتے تھے. تسامح کرتے تھے اکثر چیزوں میں، یوں کر دیتے جیسے میں نے دیکھا ہی نہیں، ہم چھوٹے تھے کبھی شرارت کر رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں آ گئے تو عام شرارت وغیرہ مطلب ہوتی تو بس یوں کر دیتے تسامح، جیسے میں نے دیکھا ہی نہیں بھائی، سیدھے نکل جاتے. ہاں کوئی ایسی بات ہوتی جس کا سمجھانا ضروری ہوتا پھر ڈانٹتے تھے بھائی. اسی لیے تسامح کرنا چاہیے بھائی، ہر بات کے پیچھے پڑنا، ہر بات کے پیچھے پڑنا یہ درست نہیں ہے. حضرت مولانا درخواستی صاحب بیمار تھے ایک مرتبہ، حضرت شیخ کے جاہ و جلال سے یوں معلوم ہوتا تھا، لوگ سمجھتے تھے شاید ان میں بڑا تکبر ہے، باتیں بھی سنتے تھے کہ لوگ کبھی کچھ کہتا کوئی کچھ، کیونکہ مخالفین تو ہر ایک کے ہوتے ہیں بھائی، آپ جانتے ہیں امام ابو حنیفہ رحم اللہ تھے بھائی، ان کتنے جتنے وہ بڑے تھے اتنے مخالفین زیادہ، تو مخالفین کہتے تھے دیکھا کتنا تکبر ہے، لیکن جب بڑوں کے سامنے آتے ہمیں پھر پتا ہوتا چلتا، پھر اندازہ ہوتا اس شخص میں کتنی عاجزی ہے، کتنی عاجزی ہے کہ بیان سے باہر ہے. حضرت مولانا خان محمد صاحب گھر میں تشریف لائے ایک مرتبہ اور باتیں ہوتی رہیں، بیٹھے رہے، جب جانے لگے والد صاحب آگے ہوئے تیزی سے اور حضرت کے جوتے سیدھے کر دیے، الٹے سیدھے کر. حالانکہ کبھی ایک بڑا عالم ہو وہ ایک دوسرے کون کرتا ہے بھائی, وہ بھی شیخ الحدیث ہیں اور امام دنیا, وہ آگے ہوئے جوتے سیدھے کر دی, کتنی عاجزی کی بات. اور پھر مولانا خان محمد صاحب نے بھی عجیب جملہ ارشاد فرمایا, ایک دم جوتے پہنے لگے, والد صاحب نے سیدھے کریے تو کھڑے ہو گئے, فرمایا حضرت یہ جوتے تو اب سر پر رکھنے کے قابل ہو گئے. اسی طرح ایک مرتبہ مولانا عبداللہ درخواستی صاحب رحمہ اللہ تعالی وہ بیمار ہوئے, میں ہسپتال میں داخل تھے تو وہاں انہوں نے کسی طالب علم کو بھیجا والد صاحب کو بلوانے کے لیے کہ ان کو بلا کر لائیں. تو اس نے آ کر بتایا تو والد صاحب عاجزی کا حالت آپ دیکھیں, بار بار کہتے ہیں پوچھ رہے ہیں کیا واقعی حضرت درخواستی صاحب نے مجھے بلایا بھائی, بھائی کیا میرا نام لے کر بلایا انہوں نے, اتنی خوشی کے بیان سے باہر ہوئے. پھر چل گئے ملنے گئے وہاں حضرت درخواستی صاحب کے پاس بیٹھے بھائی, وہ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں اسپتال میں, یہ ساتھ ہی بستر پر بیٹھے, حضرت کا ہاتھ تھاما ہوا ہے اور باتیں ہو رہے ہیں, باتوں باتوں میں بہت خوشی میں تھے کہ حضرت درخواستی صاحب نے مجھے بلوایا بھائی. تو فرمانے لگے کہ حضرت آپ کو ایک عجیب واقعہ آج سناؤں, میں نے کبھی آج تک کسی کو نہیں سنایا. اور پھر فرمانے لگے کہ جب میں پہلی مرتبہ حج کے لیے گیا, غالباً سن 74 میں کہ 75 میں گئے حج, جب میں پہلی مرتبہ حج کے لیے گیا تو کسی طرح کوشش کرتے کرتے میں میدان بدر تک پہنچ گیا. میدان بدر تو بہت دور ہے بھائی شہر سے باہر, میں میدان بدر تک پہنچ گیا بھائی. اور یہ فرما رہے ہیں اور آہستہ والد صاحب کی جیسے آواز ان پر رقت طاری ہوتی جا رہی تھی. اور پھر فرمایا کہ حضرت وہاں پہنچ کر میں نے میدان بدر میں کھڑے ہو کر دعا کی کہ اے اللہ میں نے اب تک حدیث وغیرہ کی جو خدمت کی ہے اگر آپ کی نظر میں مقبول ہے تو مجھے اس مقام پر مطلع فرمائیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک لگے ہیں اس میدان. اور یہ فرماتے فرماتے رقت آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, رو رہے ہیں. اور پھر فرمانے لگے کہ حضرت خدا گواہ ہے اس وقت جب میں نے یہ دعا کی وہاں کے ایک ایک پتھر نے مجھے پکار پکار کر کہا کہ مجھ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں لگے ہیں, مجھ پر پاؤں لگے ہیں. چلیے جی بس کافی ہیں بھائی, یہ تو اور حضرت شیخ صاحب بیعت جو تھے وہ یہ آخر میں پیر علاء الدین صاحب ہوتے تھے شیخوپورہ میں, جو غالباً 92-93 میں ان کا انتقال ہوا, آخر میں ان سے بیعت تھے, آخر اس سے پہلے کسی اور سے بیعت تھے ان کا انتقال ہوا, اس سے پہلے حضرت مولانا شمس اللہ کافانی رحم اللہ وغیرہ ان کئیوں سے بیعت تھے, جن سے انتقال ہوتا تو کسی اور سے بیعت ہو جاتے, تو خلافت کئیوں سے خلافت ملی ہوئی تھی لیکن خود وہ بیعت وغیرہ کا سلسلہ نہیں تھا, کوئی خلیفہ ان کا نہیں. فرماتے تھے بھائی ہمارا کام یہ تدریس و تالیف ہے تو دوسرے کام کے لیے وقت نکالنا مشکل ہے, اگر وہ شروع کرتے ہیں تو پھر اس کے لیے وقت نکالنا مشکل ہے. تو خلیفہ وغیرہ کسی بعض بھائی بعض حضرات سے آپ سنیں گے ہم ان کے خلیفہ یا کچھ ہیں بھائی, سمجھ جانا بھائی بڑا کذاب آدمی ہے بھائی, سمجھ کوئی خلیفہ نہیں. بات کہتے ہیں ہم تعویذات ان سے سیکھے ہیں, بھائی کوئی ان سے بات نہیں کر سکتا تھا, تعویذات کہاں سے سیکھ لیا. لوگ بھی عجیب ہیں. تو پیر علاؤدین صاحب ان کو دیکھتے ہی ان سے والد صاحب کی پہلی ملاقات سے مولانا انہوں نے فوراً محسوس وہ انوارات ان کے محسوس کر لیے کہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، عام پیر نہیں ہے، فوراً ان سے بیعت ہو گیا. ساتھ ایک شاگرد تھا، اس کو بھی کہا فوراً بیعت ہو جاؤ ان سے. وہ عالم نہیں تھی لیکن انہوں نے بڑی دین کی خاطر مشقتیں برداشت کی تھیں، بہت دولت مند خاندان سے تعلق تھا لیکن دین کی خاطر سب کچھ ٹھکرا دیا بھائی، ساری چیزیں چھوڑ دیں بھائی. اور ان کے حال یہ مولانا، اور علماء عوام تو بھائی کشف وغیرہ کو دیکھتے ہیں، کرامات دیکھتے ہیں، اس کے بغیر مانتے ہی نہیں پیر. تو ان کی کشف و کرامت کا بھی یہ حال تھا کہ والد صاحب کبھی ان کو ملنے جایا کرتے تھے، والد صاحب ادھر گھر سے نکلتے بغیر اطلاع کے کس دن جائیں گے کوئی پتہ نہیں، جس دن فرصت ہو گئی کبھی چلے جاتے، مہینے میں کبھی کب، تو جس دن گھر سے نکلتے اس دن وہ اپنے ساتھ تکیہ لگوا دیتے، جگہ بنوا دیتے کہ حضرت شیخ گھر سے چل پڑے ہیں، وہ پہنچنے والے ہیں، ان کے لیے جگہ بناؤ گے. جگہ بناؤ اور جگہ بناؤ. اور وہ اتنے بڑے ولی تھے، ان کا آپریشن ہونے لگا، پتہ نہیں گردے کا یا کس چیز کا آپریشن تھا، جی آپریشن تھا، تو ڈاکٹر، ان کے ڈاکٹر بڑے بڑے مرید، انہوں نے کہا کہ حضرت ہم آپ کا آپریشن کرتے ہیں، سارا انتظام کر دیتے ہیں، تکلیف ختم ہو جائے گی، بس آپریشن آپ کروا لیں. وہ راضی نہیں ہوتے تھے، بڑی مشکل سے ان کو تیار کیا. تو تیار کرنے کے بعد پھر فرمایا کہ آپریشن کے لیے جب آئے تو فرمایا کہ حضرت یہ ہم نے سارا انتظام کر دیا اور یہ خون وغیرہ کا بھی ہم نے بندوبست کر دیا آپ کے لیے اگر خون کی ضرورت پیش ہے آپریشن. انہوں نے عجیب بات کی، بزرگوں کی نظر کہاں ہوتی ہے، کہتے ہیں دیکھو بھائی یہ خون مجھے نہ لگانا، میں نے اپنے اس خون کی حرام سے بڑی حفاظت کی ہے، تو یہ پتہ نہیں کس کا تم خون مجھے لگاؤ گے، تو یہ خون مجھے نہ لگانا، چنانچہ اجازت نہیں دی خون لگانے کی کسی کو. آج ہی سارے واقعات سننے، یہ کس نے بھائی یہ کیا لکھا ہے مجھے تو نہیں سمجھ نہیں آ رہا. یہ تو لگتا ہے کوئی مختصر المعانی کا ماہر بیٹھا ہوا ہے، بلاغت کے ساتھ اس نے کلام کیا ہے، ہر لفظ میں فے لے کر آیا. یہ پتہ نہیں کون سی صنعت ہے بھائی. تعویذات میں ان کے اللہ نے بڑا اثر رکھا تھا، اتنا اثر، اتنا اثر کہ عجیب بھائی عجیب. جو آتا اس کا کام ہو جاتا. جس کو ڈانٹتے تھے اس کا بھی کام ہو جاتا. ہاں کئی لوگوں نے ہمیں وفات کے بعد بتلایا کہ ہم آتے صرف اس لیے تھے، جان بوجھ کر کوئی غلطی کرتے وہ ہمیں سخت ڈانٹ دیتے، اگلے دن ہمارا کام ہو جاتا. عجیب بات ہے. اور یہ بات میں نے ایک شخص کو سنائی، وہ حیرت سے اتنا حیران ہو گیا. میں نے اس کو کہا کہ بھائی بعض لوگوں نے ہمیں یہ بتایا کہ ہم آتے اس لیے تھے تاکہ ہم کوئی بے ادبی والا کام ہم سے اور یہ ہمیں ڈانٹتے ہیں، بس ڈانٹتے تھے اور ہمارا کام ہو جاتا تھا. وہ شخص میری بات سن رہا تھا، وہ ایک دم حیران ہو کر میری طرف دیکھنے لگا، کہتا یہ تو پھر میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے. کہتا ہے ہم آئے تھے حضرت شیخ صاحب کے پاس اور کسی واسطے وغیرہ تعلق بھی تھا، تو آئے تو ہم نے ذکر کیا کہ حضرت ہمارا ایک مدرسہ ہے، اس مدرسہ بنات کا مدرسہ بنایا، اس میں ہم نے ایک استانی کو رکھا، اب وہ استانی اس مدرسے پر قبضہ کر رہی ہے، نکلتی نہیں ہے. قبضہ کر لیا اس نے. آپ کوئی ہمیں ایسا تعویذ دیں کہ وہ وہاں سے چلے جان چھوٹے ہمارے, اس نے تو پورا قبضہ کر لیا. تو حضرت شیخ صاحب کو یہ آ کر کہا تو انہوں نے ہمیں بڑا سخت ڈانٹ دیا کہ جاؤ بھائی ایسے تعویذ میں نہیں دیتا, میں کیوں ایسا تعویذ دوں کہ وہ نکل جائے وہاں سے. تو اس میں کسی کا نقصان تھا, اس لیے اس قسم کا تعویذ وہ کبھی نہیں دیتے تھے جس میں کسی کا ذرہ برابر بھی نقصان ہوتا. تو کہتے ہیں میں ایسا تعویذ نہیں دے سکتا. تو بہت سخت ہمیں ڈانٹ کے نکال دیا, ہم پریشان واپس آ گئے کہ لو جی ہمارے ہمیں تعویذ ہی نہیں دیا. اور کہتے ہیں اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے جو ہمیں ڈانٹا تھا واقعی دوسرے دن وہ استانی خود ہی چھوڑ کر چلی گئی. تو ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے تعویذ نہیں دیا, ہمارا کام نہیں ہوا. تو آج اب سمجھ میں آئی جب آپ نے بات بتائی کہ دوسرے دن خود ہی چھوڑ کر چلی گئی. سمجھ میں آیا؟ تو عجیب ان کی باتیں بھی عجیب, وہ خود بھی بڑے عجیب تھے. تعویذات میں بڑا اثر تھا بہت. مختلف جگہوں پر پڑے بھائی, سب صبح سرحد میں رابعہ خامسہ تک, رابعہ خامسہ پھر میں آخر الم حقانیہ سے کیا, کوڑا خٹک سے مولانا عبدالحق صاحب ہوتے تھے وہاں. اور رابعہ خامسہ میں کہتے ہیں وہاں جب بزم ہوا کرتی تھی طلبا کی, تو وہ شیخ رابعہ خامسہ میں تھے تو اس وقت وہ عربی کے اندر تقریر کیا کرتے تھے طالب علمی میں. اور اس زمانے میں عربی کے اشعار بھی کہا کرتے تھے رابعہ خامسہ جی. اور دیوبند سے بڑے بڑے علماء آئے, بڑے بڑے مولانا, مولانا حسین احمد مدنی رحم اللہ وغیرہ وغیرہ, بڑے بڑے علماء آئے. دارالعلوم حقانیہ میں بہت بڑا جلسہ ہوا, تو وہاں پر پھر حضرت شیخ صاحب سے کہا انہوں نے مدرسے والوں نے کہ ان کے آنے پر کوئی استقبال کے طور پر کچھ اشعار آپ ہمیں لکھ کر دیں جو ہم پھر پڑھیں گے. چنانچہ انہوں نے لکھ کر دیے اشعار اور پھر وہ مجلس کے اندر پڑھے گئے. بھائی سبقوں کے بعد وہ چلے جاتے جنگل میں, بھائی جنگل میں ایک جگہ کوئی تھی کوئی دریا وغیرہ کے پاس, وہاں تکرار کیا کرتے تھے خود دن رات, وہاں سبق یاد کیا کرتے تھے دن رات. بس نماز کے لیے آئے پھر چلے گئے دن رات. خود ایک جگہ انہوں نے کاپی میں ان کے لکھا ہوا دیکھا جس کو غالباً پھر انہوں نے کاٹ کر ختم بھی کیا تھا, کچھ چند لفظ سمجھ میں آئے, لکھا ہوا تھا کہ طالب علمی کے زمانے میں میرے پاس ایک روپیہ نہیں ہوتا تھا, ایک پیسہ نہیں ہوتا تھا, اتنی غربت تھی, اتنی غربت تھی کہ بیان سے باہر ہے بھائی, بیان سے باہر, نہ کوئی کھانے کی چیز, نہ کوئی صحیح پہننے کی چیز, نہ کوئی اور کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس, اور اتنی تکلیف تھی بھائی. لیکن فرماتے تھے چائے کا میں بڑا شوقین تھا, چائے ضرور پیتا تھا, لیکن یہ آپ والی چائے نہیں اعلی قسم کی بھائی بنی ہوئی دودھ ہے. اور کہتے ہیں کہ میں پتی کچھ لے لیتا حاصل کر لیتا, پھر اس سے چائے بناتا تھا, دودھ نہیں ہوتا تھا بھائی, چینی بھی نہیں ہوتی تھی, ویسے ہی چائے پیتا تھا. پانی میں ابال لی پتے، اور پھر جب چائے بنا لیتا اس پتی کو نکال کر دھوپ میں خشک کر لیتا، پھر رکھ لیتا، پھر دوبارہ جب بناتا اس سے پھر چائے بنا لیتا، پھر چائے بنا کر اس کو پھر خشک کر لیتا. میں کئی کئی مرتبہ ایک پتی کو میں استعمال کرتا تھا. اندازہ لگائیں یہ کیسی حالت ہوگی. کیا آج کا کوئی طالب علم ایسا آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے؟ بھئی اتنی غربت، اتنی غربت، جتنا بھی غریب ہو کم از کم ایسا. لیکن کہتے تھے اتنی غربت کے باوجود کبھی خلوت میں بھی شکوہ نہیں آیا کہ اے اللہ تو نے مجھے اتنا غریب کیوں بنایا. کبھی خلوت میں بھی شکایت نہیں آئی زبان. اور کہتے ہیں جتنے حالات تھے معلوم ہوا یہ سب میرے علم کی تحصیل میں کیا تھے؟ معاون تھے اور مددگار تھے. بھئی اللہ خود ایسے اسباب بنا رہا تھا کہ دنیا میں کسی کو نہ اپنا دوست بنایا، نہ دوست بناؤ، نہ کسی کو اپنا ساتھی بناؤ، نہ کسی اور کی طرف توجہ کرو، بس پھر میری توجہ، کامل توجہ میں کس کی طرف کرتا تھا؟ علم کی طرف. تو دیکھا مولانا علم میں جو محنت کرتا ہے یہ علم اس کو اٹھا کر بڑی بلندی تک لے جاتا ہے، بشرطے کہ محنت کی جائے اخلاص اور کے ساتھ اور کوشش کی جائے. سمجھ میں آیا؟ تو آپ لوگ بھی محنت کریں، کوشش کریں. یہ نہیں ہو سکتا کوشش کبھی آپ کی ضائع چلی جائے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا محنت کا پھل دیر سے ملے، لیکن ملے گا ضرور، اللہ دیتے ضرور ہیں. جیسے انسان کے ارادہ ہو، امید ہو، اس کے مطابق اللہ دیتے ضرور ہیں، چاہے کبھی کچھ دیر ہی کیوں نہ ہو جائے. اور آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے. تو دعا کرو بھائی اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلائے، اور ہمیں بھی اسی طرح علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے. اگلا سبق نہیں ہے آپ کا؟ چلو بھائی بس کرتے ہیں، باقی پھر کبھی انشاءاللہ کچھ سنائیں گے آپ کو انشاءاللہ. ابھی ہی کر جی سبق میں وہ چائے کے شسب. کبھی کبھی بھائی سبق میں بھی چائے منگوا لیتے، دورہ حدیث کے اندر سبق ہوتا، کسی طالب علم کو گھر بیچتے وہ چائے لے آتا بھائی. ایک مرتبہ چائے منگوائی، ایک کپ میں ڈالی، کپ میں ڈال کر حضرت کو دی. اجی کبھی مذاق میں بھی فرماتے طلبا چائے ایک کپ ہوئی تو پکڑتے ہاتھ میں اور پھر فرماتے کہ ہنستے ہوئے کہتے بھائی آپ لوگ تو چائے نہیں پیئیں گے بھائی، بھائی تم سب کو نہیں بھائی چائے تھوڑی ہے سب کو تو نہیں پوری ہو سکتی. عجیب ان کا عجیب انداز تھا، وہ بیان نہیں ہو سکتا. وہ جنہوں نے دیکھا وہ دیکھنے سے صرف تعلق رکھتا. اور ایک مرتبہ چائے آئی، اس میں اس سے ایک گھونٹ انہوں نے پیا بھائی، ایک گھونٹ کپ سے پی کر پھر طالب علم کو دی دو بھائی یہ سب کو پلا دو بھائی. چنانچہ 250 کے 300 کے قریب طالب علم وہ چائے کے کپ دیا بھائی ایک کو، وہ ہر ایک 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 گھونٹ اس میں سے چائے پیتا جا رہا ہے بھائی. بس تو شرارتی تھے وہ دو دو تین تین گھونٹ پی لے بھائی. وہ طالب علم بتلاتا ہے کہ 250 طالب علموں تک وہ کپ آخر تک چلا لیکن وہ چائے ختم نہیں ہوئی بھائی. Yeah.